بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجاء محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جیسے کہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہ پروگرام آیت اللہ محمد باقر الصدر شہید کی شخصیت اور ان کے علمی کارناموں کے اظہار کے لیے اور اس کی قدردانی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے. شہید صدر کی شخصیت کو اگر ہم اور آپ بیان کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بلا شبہ ایک جینیس, بلا شبہ ایک ایسی شخصیت جو اپنے وقت سے بہت آگے کی شخصیت ہے, کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر. یعنی اگر مادی دنیا کے اندر آئنسٹائن کو کہا جاتا ہے کہ جینیس تھا, اور مثال کے طور پر اس سے پہلے لیونارڈو ڈاوینچی کو کہا جاتا ہے کہ جینیس تھا, تو میں بہت آسانی سے علماء کے اعتراف کے ہوتے ہوئے ہم اور آپ صاحب نے کہہ سکتے ہیں کہ شہید صدر کی شخصیت اپنے زمانے سے بہت آگے کی شخصیت تھی, جینیس تھے. اور اس کی بہت واضح دلیل یہ ہے کہ انہوں نے جس میدان میں قدم رکھا ہے اس میدان نے ایک نئی شاہراہ کھولی ہے, انہوں نے ایک نیا راستہ نہیں کھولا ہے, ایک نئی شاہراہ کھولی ہے. وہ جس علم میں داخل ہوئے انہوں نے اس علم کے اندر ایک نیا انداز دے دیا, ایک نیا کام کر دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ تاریخ اسلام کے پہلے فقیہ فلسفی مفکر اور دانشمند تھے, نہیں, ایسا نہیں ہے. تاریخ اسلام میں الحمد للہ رب العالمین 1400 سال میں فقہا فلاسفر دانشمند بہت زیادہ گزرے ہیں, لیکن جو کام شہید صدر کا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ زمانے کے تقاضوں کو دیکھ کر ایک ایسی بات کہی جو اگلے زمانے کے کام آ پائے, اگلے زمانے کے کام آ پائے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ وہ عراقی عوام کے اندر اس زمانے میں اتنا تحرک نہیں پا رہے تھے کہ جس سے ان کے کام سے صحیح استفادہ کیا جا سکے, تو شاید وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ اگلے زمانوں میں یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور اس سے کام لیا جائے گا, اگرچہ اس زمانے کے اندر بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے ان کے کام سے. شہید صدر نے 45 سال زندگی گزاری ہے. 45 سال ہمارے فقہا اور مراجع کی زندگی کے عمومی ایوریج کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. 45 سال تو سمجھ لیجیے علم دین کے معاملے میں جوانی جوانی میں ہی شہادت ہے, 45 سال کوئی سن نہیں ہے. لیکن اس 45 سال کی کم مدت میں جس طرح سے انہوں نے علمی اور سیاسی میدان کے اندر اپنے زمانے کو ہلایا ہے, میرا نہیں خیال تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں بار بار آتی ہیں. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اتنی کم زندگی کے اندر, اتنے کم وقت میں, اور ایک ایسے زمانے میں جو تاریخ اسلام کے بدترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا. یعنی صدام حسین کے اقتدار کو, اس کے دور کو ہم موجودہ ڈکٹیٹرز میں سے کسی بھی ڈکٹیٹر کے دور سے مقایسہ نہیں کر سکتے. یعنی اگر پاکستان میں ڈکٹیٹرز ہم کہتے ہیں تو ضیاء الحق کو ڈکٹیٹر سمجھا جاتا ہے. اصلا صدام حسین کے مقابلے میں پھر ضیاء الحق بہت زیادہ ڈیموکریٹک ہے, پھر بہت رحم دل ہے اگر صدام حسین سے مقایسہ کیا جائے. یعنی وہ صدام جس کی جیلوں میں 20,000 لوگ خاموشی سے قتل کر دیے جاتے ہیں اور کوئی باہر چوم ہی نہیں کر پاتا, اور آج تک اس کی جو اس نے زندانوں کے اندر جیلوں کے اندر لوگ مارے ہیں ان کی لاشیں آج تک نکل رہی ہیں, اور تمام لاشوں کے اندر کسی کے سر میں کیلیں گھسی ہوئی ہیں, کسی کے جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں, اور کسی کی کھالیں اتری ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں سب کچھ جیلوں کے اندر ہوئی ہیں. یعنی انتہا یہ تھی صدام حسین کی کہ مجھے بہت اچھی طرح سال یاد نہیں ہے لیکن نزدیک تھا میرے خیال میں 86-87 کے, ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ہوگا, دو عراقی شہدا کی لاشیں کراچی سے نکلی تھیں, دو عراقی شہدا کی لاشیں کراچی سے نکلی تھیں جن کو کراچی میں عراقی ایجنٹس نے ٹارچر کیا تھا. کراچی میں عراقی ایجنٹس نے ٹارچر کیا تھا. وہ دو شہدا کی لاشوں کی ویڈیوز بنی تھیں. ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جب سے وہ ویڈیو دیکھی ہے کئی ہفتے ہو گئے سو نہیں پایا ہوں میں. ناقابل تصور ہے, اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آئے گا جس ملک کے دہشت گرد دوسرے ملک میں پہنچ کر اپنے باغیوں کو سزا ایسی دے رہے ہیں, اپنے ملک میں کیا کر رہے ہوں گے. اپنے ملک میں کیا کریں. اس زمانے میں شہید صدر نے آواز اٹھائی, اس زمانے میں شہید صدر نے پولیٹیکل پروسیس کو انجام دیا. سیاسی عمل قربانی لے رہا ہوتا ہے, اور جس انداز میں شہید صدر نے قربانیاں دی ہیں, جس انداز میں شہید صدر نے اپنے کام کو انجام دیا, ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں توانائی نظر نہیں آتی, ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں طاقت نظر نہیں آتی, اس ماحول کے اندر وہ اٹھتے ہیں اور ایک قوم کو زیرو سے اٹھا کر کہیں پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تنہے تنہا اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور عجیب ان کی شخصیت میں ہر چیز عجیب ہے. عجیب یہ کہ وہ کر رہا ہے جو مرجع تقلید کی سطح پر ہے, مرجع تقلید کی سطح پر ہے. اس کے بعد وہ اس طرح قربانیاں دیتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر, ان کے گھر پہ پہرا بٹھا دیا جاتا ہے تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی ان کے پاس. بعض اوقات مرجع تقلید ہے, جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایک ایسی شخصیت ہے جس کے اوپر واقعا جتنا بولا جائے کم ہے, جتنا سمجھنے کی کوشش کیا جائے ہم لوگ کم سمجھ پائیں گے. اور ایک وجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ جس کیلیبر پہ جا کر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, جس کیلیبر پہ جا کر انہوں نے کام کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی پاکستانی معاشرے کے اوپر, کہ پھر پاکستانی معاشرہ مثال کے طور پر فلسفتنا کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. اور میں تقریباً گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اور آپ خود اس بات سے آگاہ ہیں, کہ آپ نے یقیناً فلسفتنا کا نام سنا ہے لیکن کبھی پڑھی نہیں ہوگی. آپ نے یقیناً اقتصادنا کا نام سنا ہے لیکن کبھی پڑھی نہیں ہوگی. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ دونوں کتابیں اردو میں بھی دستیاب تھیں, اب نہیں ملتی ہیں لیکن دستیاب تھیں, ان کا اردو ترجمہ ہوا تھا. شان جوادی صاحب نے کم از کم اقتصادنا کا کیا تھا, اور فلسفتنا کا اردو ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کس نے کیا تھا, یا بریف کچھ پارٹس تھے جو ہوئے تھے. اس کے بعد انگلش میں تو دونوں کا ترجمہ ہوا, البتہ فلسفتنا کا جو اور فلاسفی تھی اس کا انگلش ترجمہ لندن سے پرنٹ ہوا اور بہت مشہور ہوا تھا, لیکن اقتصادنا کا انگلش ترجمہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہو پایا تھا, شاید اس کی انگلش لینگویج اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی ہو. لیکن بہرحال شہید صدر کا کام عجیب تھا. یکم مارچ 1935 میں شہید کی ولادت ہوئی, اور 9 اپریل 1980 شہید کی شہادت ہوئی. 45 سال کا سن ہے, اور شہید صدر صدر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ خاندان کاظمی خاندان ہے اور سادات کاظمی سے ان کا تعلق ہے. کاظمیہ میں شہید صدر کی ولادت ہوئی, اور وہاں سے یہ تقریباً 10 سال کی عمر میں نجف اشرف تشریف لے آئے. شہید صدر بھی امام خمینی کی طرح یتیمی کا درد جھیلے ہوئے تھے, یتیمی کا درد جھیلا ہے انہوں نے. 2 سال کی عمر میں تھے جب باپ کا انتقال ہو گیا تھا, اور وہ بھی مرموز حالات میں کس طریقے سے, شاید ان کو بھی شہید کیا گیا, لیکن بہرحال بہت زیادہ اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہے. 1937 میں والد کا انتقال ہو گیا. شہید صدر نامی گرامی صدر خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بڑے بڑے علماء کی زیر سرپرستی تھے, اور اس میں جو ان کے صرف کزنس کو اگر ہم شامل کریں, محمد صادق الصدر یا امام موسیٰ صدر بھی شہید صدر کے کزنس میں سے تھے. امام موسیٰ صدر وہی کہ جو لبنان تشریف لے گئے, اور لبنان تشریف لینے کے بعد یہ جو حزب اللہ جیسا وجود آپ دیکھ رہے ہیں, یہ در حقیقت امام موسیٰ صدر کی کاوشوں کا ایک اگلا اظہار ہے. اس کے بعد شہید راغب ہر, سید عباس نصری, اور اس کے بعد سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کی کامیابیاں, وہاں سے امام موسیٰ صدر نے شروع کیا. امام موسیٰ صدر لیبیا جاتے ہوئے کہیں پر اغوا کر لیے گئے, اور اس کے بعد پھر کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ امام موسیٰ صدر کہاں چلے گئے. والد کا نام حیدر صدر تھا, اور متقی پرہیزگار علماء میں شمار ہوتے تھے. شہید صدر نجف تشریف لائے, مختلف اساتذہ کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی, جس میں حضرت آیت اللہ علیہ وسلم ابو القاسم خوئی شامل تھے, اور اب حکیم کے سامنے بھی تلمس کیا, شاگردی اختیار کی. 25 سال کی عمر میں خود تدریس کرنا شروع کر دی تھی, 25 سال کی عمر میں خود اشتہاد کا درس دینا شروع کر دیا تھا. بہت بڑی بات ہے, 25 سال کی عمر میں نہ صرف یہ کہ مجتہد ہو چکے تھے بلکہ خود اجتہاد کا درس دینا شروع کر دیا تھا. یعنی اگر میں آپ کو ایک عام طالب علم کی داستان سناؤں, تو مثال کے طور پر ایک عام طالب علم پاکستان سے میٹرک کرنے کے بعد یا انٹر کرنے کے بعد حوزہ علمیہ جاتا ہے, تو مثلا 16 سال کا طالب علم ہوتا ہے. پہلے وہ 9 سال تقریباً ایک لیول ہے جس کو ہم سطحیات کہتے ہیں, ان 9 سال میں تقریباً اس کو طے کرتا ہے. اس کے بعد فرض کر لیجئے تقریباً 14 سال میں, 12 سے 14 سال میں درس خارج اٹینڈ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو جس عمر میں لوگ درس خارج اٹینڈ کرنے کے قابل ہو رہے ہوتے ہیں, شہید صدر اس زمانے میں درس خارج دے رہے تھے 25 سال کے عمر. فلسفتنا جیسی کتاب, جس کے اوپر میں ابھی تبصرہ کروں گا, آپ کا وقت لوں گا اس میں, فلسفتنا جیسی کتاب 24 سال کی عمر میں لکھی ہے, 24 سال کی عمر میں. اچھا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پیرلل ہے امام خمینی کے, یعنی شخصیت میں کچھ ایسا تأثر ہے کہ دونوں تقریباً ایک جیسے لائن پہ چل رہے تھے. مثال کے طور پر امام خمینی نے چہل حدیث 24 سال کی عمر میں لکھی تھی. چہل حدیث جیسی کتاب انہوں نے 24 سال کی عمر میں لکھی تھی, اور انہوں نے 24 سال کی عمر میں فلسفتنا جیسی کتاب لکھی ہے. البتہ ظاہر ہے شہید صدر امام خمینی سے سن میں بہت کم تھے اور جوان تھے ان کے مقابلے میں. شہید صدر نے شاگردوں میں بھی سمجھ لیجیے بہت خوش قسمتی پائی کہ اتنی کم مدت میں انہوں نے شاگرد تربیت کیے اور وہ شاگرد بنائے جو دنیا میں علمی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, کارناموں کے اعتبار سے نامی گرامی شاگرد بن گئے. سید باق الحکیم شہید صدر کے شاگردوں میں سے تھے. اس کے علاوہ سید کاظم حائری جو اس وقت عراق کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں, بلکہ مراجع میں شمار کیے جاتے ہیں, وہ ان کے شاگردوں میں سے تھے. اور سید کمال حیدری جو اس وقت حوض ابنہ کے بڑے اساتذہ میں سے شمار ہوتے ہیں, وہ ان کے شاگردوں میں سے تھے. بندے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان تینوں بڑے شاگردوں سے ہم نے شاگردی کی ہے. تو جو میرا شہید صدر کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بنا شاید ان کتابوں کی وجہ سے تھا جو میں نے 4-5 سال طالب علم بننے کے بعد پڑھنا شروع کی, فلسفتنا اور اقتصادنا. اور اس کے بعد جتنا میں بڑھتا چلا گیا خوش قسمتی ایسی رہی کہ ان کے شاگردوں سے کہیں نہ کہیں شاگردی حاصل کرنے کا فخر ملتا چلا گیا. تو شاید اس وجہ سے بھی میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتا چلا گیا. بہرحال شہید صدر اپنی طالب علمی کے دوران میں, اپنے استاد ہونے کے مرحلے میں اتنی عجیب جگہ پر تھے کہ ایک موقع پر سید کمال حیدری ایک دفعہ بتا رہے تھے, سید کمال حیدری سے ہم نے سب سے زیادہ مدت پڑھا ہے, باقی سید باق الحکیم سے کم پڑھا اور آیت اللہ کاظم حیدری سے بھی کم پڑھا, لیکن سب سے زیادہ سید کمال حیدری سے پڑھا تھا. سید کمال حیدری بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے پاس یونیورسٹی کے ٹیچرز کا ایک پینل آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہے, اس کو کارآمد بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے یونیورسٹی کا سسٹم کوئی کارآمد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, کارآمد تو ہے, ہمارے یہاں سے بہرحال پی ایچ ڈیز نکلتے ہیں. انہوں نے کہا کتنے پی ایچ ڈی نکلتے ہیں؟ کہنے کہ یونیورسٹی میں ایک بھی نکلا ہے تو کافی ہے. فرمایا ٹھیک ہے, ایک شاگرد میں تمہارے سامنے ایسا لے کے آتا ہوں کہ تم سارے پی ایچ ڈیز لے کر آؤ اور اس سے مقایسہ کر کے بتاؤ تم میں سے کون بہتر ہے. اور بلا شک و شبہ انہوں نے شہید صدر کو بلایا, شہید صدر کو ان پی ایچ ڈی اسکالرس کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تم اس سے اپنی کسی بھی فیلڈ کے بارے میں بات کرو اور تم پاؤ گے کہ اس سے بہتر نہیں ہو تم لوگ, چاہے میتھمیٹکس میں بات کرو, چاہے جغرافی کے اندر بات کرو, چاہے فلسفے کے اندر بات کرو, چاہے ہسٹری کے اندر, کسی بھی فیلڈ میں جس میں تم سمجھتے ہو تم سوشل سائنسز میں مہارت رکھتے ہو, اقتصادیات, سیاسیات, نفسیات, کسی بھی فیلڈ میں اس سے بات کرو اور پھر تم دیکھو گے کہ اس کی مہارت کتنی زیادہ ہے. شہید صدر کی شخصیت اس قسم کی ایک شخصیت تھی کہ بے مثال اثرات ان کے مرتب ہو رہے تھے. شہید صدر نے, پہلے میں شہید صدر کے کچھ علمی کاموں کو بیان کرتا چلوں, شہید صدر نے ہر کام میں, نے عرض کیا ان کے کام کا انداز یہ تھا کہ وہ بنے ہوئے پیٹرن پر کوئی عمارت کھڑی نہیں کرتے تھے, کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ان کی کسی بھی کتاب کے اندر پہلے سے بنے ہوئے پیٹرن کو فالو نہیں کیا گیا. کوئی بھی کام ان کا دیکھ لیجئے, کوئی بھی کام کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک لہر ابھر رہی ہے کہ مثلا تفسیر میں انہوں نے کیا کام کیا, علم اصول میں کیا کیا, جس کا میں کچھ اثر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں گا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس میں آپ کا وقت لوں گا, گرچہ ورکنگ ڈے ہے کل, جس کسی کو جانا ہو چلا جائے, میں 40 منٹس ایکسٹ کروں گا. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں علم اصول کے اندر جو طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے, حوض مروجہ علوم کے اندر ایک علم اصول ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم قوانین کو اخذ کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کتاب لکھی حلقات الاصول. حلقات الاصول انہوں نے اس لیے لکھی کہ علم اصول سکھانے کا جو سلیبس حوض علمیہ کے اندر فالو کیا جا رہا تھا وہ سلیبس اکیڈمک سلیبس تھا, بہت زیادہ اسکالرک سلیبس تھا. اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے فرض فرمائیے آپ کیمسٹری میں, آپ نے گریجویشن کرنا ہے, آپ کیمسٹری میں گریجویشن کے لیے سلیبس کی کتاب اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب لوئی پاسچر کی ایک بک ہے. وہ کتاب مثال کے طور پر فرض فرمائیے کوئی بہت بڑے نامی گرامی کسی کیمسٹ کی تحقیق ہے, تو گریجویشن کرنے والے بچے کو کسی بڑے اسکالر کی کتاب پڑھانے کا کیا فائدہ. یہ وہ کام تھا جو حوض علمیہ کے اندر ہو رہا تھا. شہید صدر دیکھتے تھے اور سمجھ گئے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو مجھے تبدیل کرنا چاہیے. انہوں نے پورے علم اصول کو 3 کتابوں کے اندر پیش کیا, 3 اس کے لیول بنائے, 2nd level کی 2 بکس رکھیں اور سمجھ لیجئے 4 کتابوں کے اندر انہوں نے پورے علم اصول کو پیش کر دیا کہ بھئی یہ آپ میرے 4 حلقات کو پڑھ لیجئے. اس کو حلقات نام رکھا, یعنی چین, زنجیر, حلقات. تو انہوں نے کہا میری چین کو پڑھ لیجئے اور آپ علم اصول کے اندر بے نیاز ہو جائیں گے. خوش قسمتی سے ہم اس دور کے لوگ ہیں جن کے سامنے حلقات نئے نئے آ رہے تھے,
تو ہم نے پرانا جو سلیبس تھا اس کو بھی پڑھا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ شہید صدر نے نیا کیا دیا ہے ہم نے حلقات بھی پڑھے, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہاں حلقات میں کیا تاثیر ہے, حلقات میں کتنی جدیت ہے اور نئی بات ہے, بالکل نئے انداز میں ہے, کم وقت میں عمیق بات, اور بہت خوبصورتی کے ساتھ شہید صدر نے حلقات کے اندر اس کام کو انجام دیا. آج بھی اکثر عرب حوزہ علمیہ کے اندر اور حتی ایرانی حوزہ علمیہ قم کے اندر بھی حلقات کو قبول کیا جاتا ہے اور حلقات سے استفادہ کیا جاتا ہے. شہید صاحب نے جو علمی کام کیا میں نے عرض کیا, اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اس دور میں ہوا جب حوزہ علمیہ جواب دینے کے قابل نہیں تھا. عراق کے اندر کمیونزم اتنے اس سطح پر تھا جس کا کوئی تصور میں اور آپ پاکستان میں کر بھی نہیں پائیں گے, کر ہی نہیں پائیں گے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شہید صدر مثلا اقتصادنا کے نیچے کمیونسٹ سوشلسٹ فلاسفر کی کتابوں کو ریفر کرتے تھے کہ مثال کے طور پر فلاں فلاسفر نے یہ کہا, فلاں فلاسفر نے یہ کہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بکس ایسی تھیں جو سوائے رشین اور عربک کے انگلش میں بھی نہیں تھیں, کچھ بکس ایسی تھیں جو یا رشین میں تھیں یا عربک میں تھیں. اس پیمانے پر کمیونسٹوں نے سوشلسٹوں نے عرب معاشرے پہ کام کیا تھا, بہت زبردست کام کیا تھا. یعنی کوئی فنڈامنٹل بک ایسی نہیں تھی کمیونزم سوشلزم کی, چاہے وہ کتنی ہی عمیق کیوں نہ ہو, اس کو عربی میں ترجمہ نہ کیا انہوں نے, کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر. مثلا انہوں نے باس پارٹی بنائی تو تقریباً ہر ملک میں باس پارٹی کا شعبہ کھول دیا. البتہ یہ کہ وہ باس پارٹی کو آرگنائز نہ کر سکے, ہر ملک کی باس پارٹی دوسرے ملک کی باس پارٹی سے بالکل سیپریٹ کام کر رہی تھی. سیریا میں بھی باس پارٹی تھی اور دوسری جگہوں پر بھی تھی, حتی لبنان کے اندر باس پارٹی تھی, عراق کے اندر باس پارٹی, جارڈن کے اندر بھی باس پارٹی تھی. لیکن باس کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا, باس کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا کسی کام کو انجام دینے کے لیے. البتہ ظاہر ہے یہ باس جو تھا یہ شیطان کے لیے تھا, یہ خدا کے لیے اٹھنا نہیں تھا, باسنا سے لیا گیا تھا, یعنی بے عزت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو یہ جو باس پارٹی تھی یہ بہت اکیڈمک تھی, اس کے اندر سوشلزم بہت گہرائی کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا, اور جن لوگوں نے عراق کے اندر سوشلزم سے سیکھا تھا انہوں نے بہت گہرائی میں جا کر سیکھا تھا. تو شہید صدر کا کام ایسا نہیں تھا جتنا مثال کے طور پر پاکستان کے اندر آج کوئی آئے سوشلزم کے اوپر کوئی بک لکھے, یا حتیٰ مثال کے طور پر جس زمانے میں بھٹو کا دور تھا سوشلزم یہاں پہ ترقی کر رہا تھا, حتیٰ اس وقت بھی سوشلزم کو اتنی اکیڈمک ترقی پاکستان میں نہیں ملی تھی. تو ہمارے پاس جو سوشلسٹ کے سب سے بڑی کتابیں مثال کے طور پر وہ پائی جاتی تھیں, وہ کچھ ایسی کتابیں جن کا میں بہرحال نام نہیں لینا چاہوں گا, موسیٰ سے مارکس تک, اور ان اسی رائٹر کی اور کتابیں تھیں جو شمار کی جاتی تھیں. لیکن وہاں پر تو عالم ہی کچھ اور تھا, سوشلسٹ فلاسفر کی کتابیں ترجمہ ہوتی تھیں اور وہ پبلک کے ہاتھ میں دے دی جاتی تھیں کہ اب وہ اس کو لے کر اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے تھے. بدقسمتی سے حوزہ علمیہ کے اندر کوئی واضح جواب نہیں تھا جوانوں کے اس مشکل کے سامنے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. شہید صدر نے یہاں سے کام کرنا شروع کیا, انہوں نے جیسے کہ میں نے عرض کیا 24 سال کی عمر میں فلسفتنا تحریر کی. میں کچھ منٹس فلسفتنا کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فلسفتنا یعنی ہمارا فلسفہ. جب ہم لوگ فلسفتنا پڑھتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے اس میں اسلام کا فلسفہ نہیں ہے بس, باقی سب کچھ ہے. اصل میں ہمارا فلسفہ انہوں نے نام تو رکھا تھا, لیکن اصل میں یہ مغربی اور مشرقی فلسفے کے اوپر تنقید تھی, مغربی اور مشرقی فلسفے کے اوپر تنقید تھی. مثلا کمیونسٹ سوشلسٹ فلسفی میں کیا کہتے ہیں اس پر تنقید, مغربی سرمایہ داری فلسفے کے میدان میں کیا کہتی ہے اس پر تنقید. اور فلسفے کی بھی صرف ایک میدان کو چھیڑا گیا تھا, فلسفے میں ایک میدان ہے جو بہت خاص اہمیت رکھتا ہے, وہ اس کے اندر چھیڑا گیا تھا اور اس کو ایک خاص طریقے سے پیش کیا گیا تھا. وہ میدان ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں علم المعرفہ. علم المعرفہ کیا ہوتا ہے, بہت بریفلی عرض کروں گا, ظاہر ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر, لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس امید پر کرتا ہوں کہ شاید کبھی کوئی طالب علم اٹھا کر پڑھے گا تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بہرحال ہوا کیا فلسفتنا کے اندر. فلسفے کی ایک بہت بڑا موضوع ہوتا ہے جو فلسفے کا پہلا موضوع ہم کہہ سکتے ہیں, وہ یہ کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے پتا چلا کہ حقیقت ہے. بھائی میں اس ریکارڈر کا رنگ کالا دیکھ رہا ہوں, یہ کیسے ثابت کروں کہ یہ واقعی کالا ہے. تو آپ کہیں گے بھائی دکھائی دے رہا ہے, تو وہ سامنے لگے گا ٹھیک ہے دکھائی دے رہا ہے, یہی تو ثابت کرو کہ جو دکھائی دے رہا ہے صحیح دکھائی دے رہا ہے, کیسے ثابت کرو گے. یا مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ خدا ہے, سامنے والا کہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے ثابت کر دیا, لیکن اس پہ دلیل کیا ہے کہ صحیح ثابت کیا. یہاں سے ایک موضوع شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں علم المعرفہ، شناخت، شناسی، یعنی اس کے اوپر بحث کی جائے کہ یہ جو ہم پہچانتے ہیں اور علم ہمیں ملتا ہے اس کی ویلیڈیٹی پہ دلیل کیا ہے کہ یہ علم صحیح بھی ہے یا غلط ہے. اب اس کے اوپر بہت سارے افکار، خیالات، مشرقی مغربی فلسفیوں نے، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ ثابت کریں کہ انسان کے ذہن میں حقیقت کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. ہر ایک کے دماغ میں کچھ آ رہا ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ حقیقت ہے. وہ لوگ یہ چاہتے تھے، کیوں؟ آپ ثابت کریں گے کہ خدا ہے، اب وہ یہ تو آپ کی دلیل تو توڑ نہیں پا رہا کہ جو آپ ثابت کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو وہ کیا کہہ دے گا؟ وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے، آپ نے ثابت کیا نا کہ خدا ہے، چونکہ آپ پہلے سے مسلمان ہیں اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ معرفت کی ویلیو کم کروا دیں اور کہیں کہ انسان کا ذہن جو سوچتا ہے اس کی ویلیڈیٹی پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اب شہید صدر جیسے ہیں، جیسے شہید مطہری ہیں یا شہید یا علامہ طباطبائی ہیں، یہ جو فلاسفرز ہیں ان کو ریئلسٹک کہا جاتا ہے، ریئلسٹ فلاسفر. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ جو انسان ذہن سوچ رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اس کے اوپر بہت بڑا ڈسکشن فلسفتنا کے اندر کیا گیا، اور سوشلزم اور کیپٹلزم کے جو بڑے بڑے اسکالرس تھے، حتیٰ اس کے اندر چائنیز سوشلسٹ کو بھی شامل کیا گیا، جیسے ماؤ تے زیدونگ کو بھی شامل کیا گیا، اس کی بھی افکار کے اسٹڈی کیا گیا اور اس کو بھی غلط ثابت کیا گیا. اس کے اندر بہت نفیس کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے، لیکن ظاہر ہے جس معاشرے کے اندر فلسفے کی طلب نہ ہو اس معاشرے کے اندر اس کتاب کو مشہور نہیں ہونا چاہیے تھا. لہذا واضح ہے کہ پاکستان کے اندر فلسفتنا زیادہ مشہور نہیں ہوئی. ہمیں نام پتہ ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے. وجہ بہت صاف ظاہر ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ فلسفے کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. یہ شہید صدر کی فلسفتنا کے بارے میں. اس کے بعد آئیے ان کی دوسری کتاب تھی اقتصادنا، دوسری ترتیب میں میں دوسری قرار دے رہا ہوں اقتصادنا، جس میں انہوں نے اسلامی اقتصاد کے اوپر لکھا. اچھا یہ عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیے، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی سے بھی پوچھئے اسلامی اقتصادیات پر بہترین کتاب. اب شہید صدر کو شہید ہوئے ہوئے 30 سال ہو رہے ہیں، بلا شک و شبہ گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں ابھی تک اس کتاب کے برابر میں کوئی کتاب نہیں آئی ہے، بلا تردید عرض کر رہا ہوں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، جس کو پہلے فیصل یونیورسٹی کہا جاتا تھا، اب اسلامک یونیورسٹی کہا جاتا ہے اس کو، ظاہر ہے کہ وہ سعودی عرب سے آئے ہوئے اسکالرز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اس میں انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے اور اس میں انہوں نے اسلامک اکانومی کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا اسلامی اقتصادیات کے لیے. اب اس ڈپارٹمنٹ کا سلیبس طے کرنا تھا. اچھی بات یہ تھی کہ اسکالر صرف سعودی نہیں تھے، اس میں ایجپشن اسکالر بھی تھے، شاید پاکستانی اسکالر بھی یقیناً تھے، شاید کوئی ٹرکش بھی تھے شاید. بہرحال وہ جو ایجپشن اسکالر تھا اس نے کہا کہ بھائی پوری دنیا میں اسلامی اقتصادیات کے اوپر ایک ہی کتاب ہے اقتصادنا، یہ کتاب سلیبس ہونی چاہیے. اچھا اب سعودی جو تھے وہ تو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے کہ بھائی رافضی کی کتاب جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی کی سلیبس میں آنے والی ہے. وہ چلدار اٹھے کہنے لگے یہ تو شامل ہی نہیں ہونے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو پیچھے لیتا ہوں، اب کوئی دوسری کتاب بتاؤ، کوئی دوسری کتاب بتاؤ. آپ یقین مانیے کوئی دوسری کتاب دینے کو نہیں تھی، دوسری کتاب دینے کو نہیں تھی. یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب شہید صدر نے اقتصادنا لکھی پوری دنیا میں اسلامی اقتصادیات کے اوپر کوئی اس کی آدھی کتاب بھی نہیں تھی. آدھی بھی ہوتی تو وہ سعودی اسی کو لے کر آتے، نہیں لا سکے وہ. ابھی تک یہ آن ٹاپ ہے جبکہ لکھے ہوئے اس کو 40 سال کی زیادہ ہو رہے ہیں. یہ کتاب عجیب کتاب تھی. شہید صاحب نے اس کتاب کے اندر پہلے سوشلسٹ اقتصادیات کو توڑنے کی کوشش کی. سوشلسٹ اقتصادیات کو جب وہ توڑنے لگے تو سوشلزم کی فلسفی پہ گئے. سوشلزم کی فلسفی پر جب گئے تو وہاں پر ایک اصطلاح پر انہوں نے کام شروع کیا. اس اصطلاح کا نام جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بیچ میں کہا تھا ڈائلیکٹک مٹیریلزم. ڈائلیکٹک مٹیریلزم، ڈائلیکٹک مٹیریلزم یہ ہے کہ جب دو چیزیں، بہت خلاصہ یوں اس کو اجمالی طور پر، کہ جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری چیز بنتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو جتنی دنیا ہے اس کی تفسیر ڈائلیکٹک مٹیریلزم سے ہوتی ہے، اور ڈائلیکٹک مٹیریلزم کے تحت دو نظام ٹکراتے ہیں ایک تیسرا نظام بن جاتا ہے. اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ہونا ہی ہے. تو اس میں ایک اور سینس بنتی تھی جس کو کہتے تھے ڈائلیکٹک مٹیریلزم میں ڈٹرمنیشن، کہ یہ تو ہونا ہی ہے جبریت. شہید صدر نے دونوں کو ایڈریس کیا کہ بھائی یہ جو ڈائلیکٹک مٹیریلزم ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ جو جبریت کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. پھر سوشلزم نے 5 اسٹیجز بنائے ہوئے تھے ہیومن ہسٹری کے, کہ بھائی جب انسان آئے تھے تو ان کی اقتصادیات ایسی تھی, پھر وہ مثلا زراعت میں تبدیل ہوئی, پھر وہ سرمایہ داری میں تبدیل ہوئی, پھر اس میں تب اس کے ان کے بعد کہنا تھا کہ اب دور سوشلزم کا ہے, اگلا دور کمیونزم کا آئے گا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو مراحل ایسے ہیں کہ جیسے 5 سال کا بچہ اگلے سال 6 کا ہوگا ہی ہوگا, آپ 7 کا نہیں کر سکتے, آپ اس کو 4 کا نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے تھے یہ سوشلسٹ انقلاب تو آئے گا ہی آئے گا, چونکہ یہ 5 دور پوری تاریخ میں گزارے ہیں اور اب تو ہونا ہی ہونا ہے. اس میں جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ ڈائلیکٹک میٹیریلزم تھا. شہید صدر نے ایک ایک کے اوپر اتنی تفصیل سے بیان دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. جو کوئی اس کتاب کو پڑھے یقین مانیے بے نیاز ہو جاتا تھا ڈائلیکٹک میٹیریلزم کے معاملے میں. اس کتاب میں بہت بڑی خوبی شہید صدر کی یہ تھی کہ صاحب وہ سوشلزم کے اوپر بولنے گئے تو وہ کیا کرتے تھے, پہلے یہ بتاتے تھے سوشلسٹ کہتے کیا ہیں, سوشلسٹ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگوں کیا ہوتا ہی ہے, جیسے کہ پھر میں ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ معمولاً ہمارے یہاں جب خطیب بولنے لگتا ہے نا تو سامنے والے کو پہلے چوغت ثابت کر دیتا ہے کہ وہ تو احمق ہے, اور وہ جو احمق ہے وہ بول رہا ہے وہ احمقانہ بات ہے, اب میں بتاتا ہوں عقل مندی کی بات کیا ہے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو وہ جو بول رہے ہیں نا وہ یہ بول رہے ہیں. پہلے انہوں نے سوشلسٹ بن کر سوشلزم کی تشریح کی کہ یہ کیا ہے کیا رہے ہیں, اگر وہ ڈائلیکٹک میٹیریلزم کہہ رہے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے, انٹرپریٹیشن کیا ہے. یقین مانی عالم یہ تھا, شہید صدر کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا, کہنے لگا کہ عراق کے سوشلسٹ شہید صدر جو سوشلزم کو بیان کرتے تھے اس کو نکال کر علیحدہ کتاب بنا چکے تھے اور وہ سوشلسٹ کو دیتے تھے کہ اس سے سوشلزم پڑھو. یہ سب سے اچھی بیان ہوئی ہوئی ہے. وہ جو انہوں نے اپنی بک میں سوشلزم بیان کیا ہوتا تھا کہ میں پہلے بیان کروں گا پھر اس کی تردید کروں گا, اس کو نکال کر علیحدہ سے سوشلزم بنایا تھا اور لوگوں سے کہتے تھے دیکھو یہ پڑھو یہ کتنا اچھا بیان ہوا ہوا ہے. کہاں سے نکالا تھا؟ اقتصاد ہونا سے. تو وہ پہلے اتنی مہارت سے سوشلسٹ بن کر سوشلزم کو بیان کرتے تھے کہ آپ آخری پیجز تک آتے آتے کہتے تھے کہ بھائی اب اس کو توڑنا بہت مصیبت ہوگی. لیکن یقین مانے جب میں بکس ہم نے کتاب پڑھتے تھے باقاعدہ, اور الحمدللہ میں 2-3 دفعہ پڑھائی بھی پھر وہ کتاب, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مثلا جب ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا تھا نا تو وہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ بچوں کے دم حوصلے ختم ہو رہے ہیں, یہ سوشلسٹ ہونے کی طرف چلے جائیں گے. تو کہتے تھے جلدی نہیں کرنا, ابھی صبر کرنا, ابھی جواب آئے گا. یہ عالم ہو جایا کرتا تھا. اتنی اسٹرانگ سوشلزم کو ایکسپلین کرتے تھے, اس کے بعد جو اٹھا کے پھینکتے تھے تو تباہ کر دیتے تھے ہر چیز کو. بہت خوبصورت کتاب ہے, اس کے ہر صفحے میں میٹر ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ 5 صفحے کتاب پڑھتے ہیں, 1 لائن میٹر ملا, 2 لائن میٹر ملا. 800 صفحے سے زیادہ کی کتاب اقتصاد ہونا آپ پڑھنے کی کوشش کریں, ہر صفحے پہ میٹر ملے گا. میں اپنی مثال پھر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے عشق ہو گیا تھا اقتصاد ہونا کتاب سے. تو میں نے کیا کیا تھا کہ اقتصاد ہونا کو پڑھتا تھا اور اس کے بارڈر میں اس کی سمری لکھتا تھا. پورے 800 صفحے میں دیکھتا تھا کہ پوری کی بارڈر بھری پڑی ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی صفحہ پڑھا اور کوئی قابل قدر بات نہیں ملی, نہیں, بھرپور کتاب تھی, زبردست اکیڈمک بک تھی, بہت اچھی علمی کتاب تھی. لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں جرأت کہاں ہے ہمارے یہاں. لہذا ہم نے اتنا شوق سے اقتصاد ہونا پڑھی اور پڑھائی, 13 سال سے پاکستان میں ہوں, آج تک اقتصاد ہونا کا کوئی درس نہیں دیا. یہ پاکستان, یہ علم کی بنجر زمین تبدیل ہو گئی ہے, علم کی بنجر زمین بن گئی ہے. یہاں پتہ نہیں کب وہ شکوفے اٹھیں گے کہ زمین بنے گی جس کے اندر انسان کہے کہ بھائی اب یہاں سے بھی کچھ نکلنا ہے. بہرحال اب ہمارا دم چل رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ 10:30 بجے آپ کو سنائیں گے اقتصاد ہونا کے اندر کیا لکھا ہوا تھا. بھارت درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. تو انہوں نے اقتصاد ہونا کو لکھا, اور اقتصاد ہونا کے اندر انہوں نے جو ایک بہت اچھا کام شروع میں کیا, انہوں نے کہا ہمیں علم اقتصاد اسلامی بنانے کے 2 راستوں میں سے ایک راستہ کرنا پڑے گا, یا تو ہم علم بنائیں اور جب خدا نے موقع دیا تب عمل میں لے آئیں گے, کیونکہ اس وقت تک اسلامی جمہوریہ نہیں بنی تھی. تو انہوں نے کہا پہلے ہم علم بنا لیتے ہیں, جب خدا نے موقع دیا اس کو عمل میں لے آئیں گے. انہوں نے کہا دوسرا راستہ یہ ہے کہ شاید خدا ہمیں کوئی حکومت دے دے, تو ہم ایک ایک کر کے جو اسلام نے چاہا ہے اسے نافذ کرتے چلے جائیں گے, 50-60 سال میں ہمیں نظام مل جائے گا. خدا نے ان کی دوسری بات سن لی کہ حکومت مل گئی جس نے ایک ایک کر کے اسلامی اقتصادی نظام کو کچھ کچھ نافذ کرنا شروع کیا. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا 30 سال ہو گئے اب تک ہمیں اقتصاد کا نظام کیوں نہیں ملا, اسلامی اقتصاد کا نظام 30-25 سال میں نہیں ملتے ہیں. کیپیٹلزم نے 200 سال محنت کی تھی تب اس کو نظام ملا تھا. اگر آدم اسمتھ کی بک کو دیکھیں ویلتھ آف نیشنز، تو وہ کب لکھی گئی تھی؟ کئی صدی پہلے، پھر وہ آہستہ آہستہ عمل میں آتی رہی، تب کہیں جا کر یہ کیپٹلزم کا نظام ملا. تو ہمیں بہت دیر وقت لگانا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، تب کہیں جا کر ہمیں اقتصاد اسلام میں سے کچھ نصیب ہو پائے گا. ایک اور انہوں نے کتاب لکھی، بنک لا ربوی فی الاسلام، اسلام میں بلا سود بینکاری. اچھا، اس کی داستان اس طرح سے تھی کہ کویت کی حکومت نے یہ طے کیا کہ بھائی ہمارے پاس تیل کا پیسہ آتا ہے اور یہ ہمیں سود میں لگانا پڑتا ہے، تو کیا کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ بلا سود ہم کچھ کمائی کر لیں؟ تو انہوں نے کانفرنس کروائی، شہید صدر کو بلایا گیا، اس میں سعودی بھی جانے تھے، انہوں نے رکاوٹیں کر کے شہید صدر کا راستہ کٹوا دیا کہ شہید صدر نہ آ سکیں. شہید صدر نے اس غصے میں کہ مجھے آنے نہیں دیا گیا، ایک کتاب لکھ کے بھجوا دی. شہید صدر کا راستہ تو انہوں نے روک لیا، کتاب پہنچ گئی. اب جو کتاب کانفرنس میں پہنچی تو اس سے بہتر کوئی کتاب ممکن نہیں تھی. پوری کانفرنس کو اعتراف کرنا پڑا کہ شہید صدر کو یہاں ہونا چاہیے تھا، ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اس قسم کے تھے وہ، بیٹھے نئے کانسیپٹ کے اوپر کام کیا اور ایک کتاب لا کر دے دی. اب ذرا سوچئے، وہ نجف کی گلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں کوئی بینک ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، دنیا کا کوئی انٹرنیشنل بینک ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، ان کو ظاہری طور پر بینکاری کی کوئی معلومات نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد انہوں نے بینک کے اوپر کتاب لکھی، یونیک ٹاپک لیا، آج تک دنیا حیران ہے. اس قسم کی شخصیت تھی، عجیب شخصیت تھی. ان کی روح کی بلندی کے لیے، ان کی محترم بہن کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. شہید صدر نے تفسیر کے موضوع پر بھی کام کیا. شہید صدر نے تفسیر کے موضوع پر کام کرنے سے پہلے تفسیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا. کہا تفسیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو تفسیر ترتیبی ہوتی ہے جس میں آپ ایک ایک آیت پر تفسیر کرتے ہیں، ایک تفسیر موضوعی ہوتی ہے جس میں آپ پورے قرآن سے ایک موضوع لے کر اس کے اوپر تفسیر پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں تفسیر موضوعی کو ترجیح دوں گا، میں ایک موضوع لوں گا، اس موضوع پر پورے قرآن سے تعلیمات دوں گا. موضوع کیا لیا انہوں نے؟ ایسا موضوع جس پہ کسی مفسر نے کم لکھا ہوگا، مورخین نے لکھا ہوگا، ابن خلدون نے لکھا ہے، دوسرے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن مفسرین نہیں لکھتے اس کے اوپر. وہ موضوع کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ معاشروں کے اوپر جو قوانین نافذ ہیں وہ اللہ کے کون سے قوانین ہیں، سوسائٹی کے اوپر کون سے اللہ کے قوانین رول کر رہے ہیں. اس پر انہوں نے ایک تفسیری کتاب لکھی، تفسیر موضوع. الحمدللہ یہ کتاب اردو، فارسی، انگلش اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوتی رہی ہے، اور اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی، انگلش میں بھی اویلیبل ہے. ہر طرح سے یہ کتاب قابل دسترسی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ بہت پہلے جب ہم میرے خیال میں 98-99 میں ہم نے کھاردر میں ایک دفعہ قرآن کریم کے اصولوں پر، قوانین کے اوپر، میرے خیال میں قرآن کریم میں اجتماعی قوانین، اسی کتاب کے اوپر ہم نے ایک سیمینار کیا تھا، چار دن کا، میرے خیال میں تین یا چار دن کا تھا. اس کے اندر ہم نے ان اصولوں کو جو شہید صدر نے بیان کیے تھے مختلف انداز میں سادہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی تھی. تو شہید صدر کی تفسیر کا انداز بھی ایک یونیک انداز تھا اور انہوں نے اس طرح سے کام کیا. اچھا، عجیب بات یہ کہ انہوں نے توضیح المسائل بھی ایک عجیب طریقے سے لکھی. توضیح المسائل میں انہوں نے شروع نہیں کیا کہ مقلد کے اوپر تقلید واجب ہے، انہوں نے توضیح المسائل میں سب سے پہلے عقائد کو بیان کیا، زندگی کیوں اللہ کے دین کے تحت گزاریں، یہاں سے شروع کیا. یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میرے مقلد بننے کی طرف آ رہے ہو، آپ مسلمان ہو، لیکن رک جاؤ، پہلے اپنی عقل کو استعمال کرو، پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے عقائد پہ محنت کرو. پہلے انہوں نے کئی صفحے اس بات کے اوپر لگائے، میں ذہن میں نہیں آ رہا کہ جس عربی جلد کو میں نے دیکھا تھا، میرے خیال میں 70 یا 80 صفحے انہوں نے اس بات کے اوپر لگائے کہ انسان اللہ کی شریعت کو کیوں اختیار کرے. پہلے اس کو ثابت کیا بہت اکیڈمک لیول کے اوپر جا کر، یہ ثابت کیا کہ اللہ کی شریعت کو کیوں اختیار کیا جائے. اس کے بعد جب وہ سب ہو جائے، اب آنا تم یہ بتانا کہ تم تقلید کس کی کرتے ہو. پھر مثلا میری اگر تقلید کرتے ہو تو یہ کتاب مجزی ہے. اور اس کے بعد پھر ان کی توضیح المسائل شروع ہوئی. ان کی توضیح المسائل کا نام تھا فتاوی الواضحہ، میرے خیال میں، جہاں تک میں ذہن کہہ رہا ہے. شہید صدر نے تفسیر پہ اس طرح سے لکھا، اسی طرح انہوں نے منطق پہ بھی کام کیا. منطق میں ایک نیا انداز شروع کیا، منطق استقرائی کہتے ہیں، میں وقت کی کمی کی خاطر اس کو بند کرتا ہوں اور ان کے سیاسی عمل کی طرف آتا ہوں. شہید صدر ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو صرف علم کے میدان میں نہیں رکھا، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کا ذمہ دار سمجھا اپنے آپ کو کہ میں ذمہ دار ہوں، انہوں نے معاشرے کی ذمہ داری کو اپنے کندھے کے اوپر لیا. ان کے سامنے صدام جیسا باسی حکومت کا ظلم کرنے والا نظام موجود تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں مر جا ہوں یا میں عالم ہوں، مجھے تو ایک پریویلیج مل جائے گی، میں سکون سے بیٹھا رہوں گا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، پبلک ٹھیک ہے پبلک کا کچھ کر لیں گے. وہ میدان عمل کے اندر آئے، سب سے پہلے قربانی خود دینے کی کوشش کی. سید کمال حیدری ایک دفعہ بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ جب شہید صدر اپنے گھر میں محاصرے میں تھے تو کہنے لگے میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا، جہاں تک مجھے یاد ہے سید کمال نے یہی کہا تھا کہ میں ان کے پاس گیا، کہنے لگے میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، کچھ لوگوں کو ملنے کی اجازت دیتے تھے مشکلات کے ساتھ، تو کہنے لگے میں ان سے کہا کہ سید آپ قربان ہو جائیں گے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، عراق نہیں اٹھے گا. سب کو پتا تھا شہید صدر کے ذہن میں یہ ہے کہ میں قربان ہوں گا، اس کے بعد عراقی جدوجہد کریں گے. کہنے لگے میں نے کہا کہ سید آپ قربان ہو جائیں گے، عراق نہیں اٹھے گا، عراق کو وقت لگے گا. کہنے لگے انہوں نے ایک جملہ مجھ سے کہا، عجیب جملہ، کہنے لگے کہ ہر قوم کو جگانے کے لیے وقت سے پہلے آنے والے حسین کی ضرورت پڑتی ہے، ہر قوم کو حسین کا پاکیزہ خون بہانا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. میں وقت کا حسین بن کر قربانی دوں گا، مجھے معلوم ہے ابھی نہیں اٹھیں گے، ان کی اولادیں اٹھیں گی، میرا خون اثر کرے گا. وہ جانتے تھے کہ کام فوراً نہیں ہوگا، وہ خدا جانتے تھے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بہرحال وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی فوراً اثر نہیں دے گی، اس میں ٹائم لگے گا، اور وہ جانتے تھے کہ اس میں بہت وقت لگے گا. ملت عراق کو بہت عجیب طریقے سے سلا دیا گیا تھا، ان کے پر ظلم ستم بہت ہوا تھا، اور خود ان کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جو ان کو سلانے کی طرف لے کر جا رہے تھے، لیکن شہید صدر یہ جانتے تھے کہ میرا خون بیکار نہیں جائے گا، میں قربانی دوں گا. آہستہ 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 جوان جاگیں گے، پھر وہ جوان بوڑھے ہوں گے. مثلا میں جب عراقیوں کے ساتھ ملا اور میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تو تقریباً 87, 88, 89 کا ٹائم تھا، جو دو تین سال میں نے عراقیوں کے ساتھ بہت زیادہ گزارے. اس وقت 8 سال ہو گئے تھے شہید صدر کو شہید ہوئے بھی. اس وقت جوان جاگنا شروع ہوئے تھے، اس وقت جوانوں کو غیرت آنا شروع ہو رہی تھی، اور جو شہید صدر کے ساتھ کام کرنے والے تھے ان کو سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ نہیں، ہم نے بہت بڑا نقصان کر دیا اور اس سید نے بہت بڑی قربانی دی ہم لوگوں کو جگانے کی خاطر. بس شہید صدر میدان عمل میں تھے، وہ خاموش بیٹھنے والے کہاں تھے؟ البتہ حزب الدعوہ جس کے ساتھ وہ متصل تھے، حزب الدعوہ ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بنائی تھی، بہت نفیس پاکیزہ لوگوں نے حزب الدعوہ بنائی 1957 میں. حزب الدعوہ اسلامیہ جو شہید صدر نے جس کے لیے بہت محنت کی وہ 1957 میں بنی تھی، اور خود شہید صدر نے تقریباً اگر میں ایگزیکٹلی عرض کرنا چاہوں تو شہید صدر نے خود تقریباً 1968 میں جا کر حزب الدعوہ کی صحیح حمایت اور اس کو فکری طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کی. حزب الدعوہ 1957 میں بنی تھی، شہید صدر نے تقریباً 1968 میں اس کو جوائن کیا اور اس کے بعد اس کے اندر بھرپور عمل شروع کر دیا، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اس کو فکری طور پر مضبوط کیا. شہید صدر ایک رسالہ نکالتے تھے، ایک میگزین تھا رسالت الاسلامیہ، رسالت الاسلامیہ ایک میگزین نکالتے تھے. تو کچھ ہی عرصے میں اس میگزین کے اوپر پابندی لگا دی گئی، لیکن بہرحال اس میگزین میں جو انہوں نے آرٹیکلز لکھے تھے ان کو جمع کر کے ایک کتاب چھاپ دی گئی، ایک کتاب چھاپ دی گئی تھی رسالتنا نام کر کے. یہ 1972 میں پابندی لگ گئی تھی. تو شہید صدر نے 3-4 سال رسالت الاسلام کے اندر لکھا، تو جو آرٹیکل جمع ہوئے وہ رسالتنا نام کر کے کتاب بن گئی. یہ رسالتنا ایسی کتاب تھی، ایک دم یاد ہے میں کچھ عراقی دوستوں کے ساتھ ایک کیمپ کے اندر تھا، تو وہاں پر ایک دوست رسالتنا پڑھ رہے تھے بہت سینئر، تو میں نے اس سے کہا کہ تم اب رسالتنا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں 8ویں دفعہ. اس طرح کی ایک کتاب تھی، لوگ پڑھتے تھے جذب ہو جاتے تھے ان کی کتاب کے اندر، تو وہ 8ویں دفعہ رسالتنا پڑھ رہا تھا. کہنے لگا یہ کتاب اتنی اٹریکٹیو ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ نہیں پاتا. اچھا اس کتاب کے اندر سوشل ورک کے اوپر بات کی گئی ہے، مثلا ہمارا کام کیسے چلے گا، ہم کام کیسے کریں، کس طریقے سے معاشرے کے اندر کام کیا جاتا ہے، شیعہ جب آئی تو کام کیسے کیا گیا، کیسے کام آگے بڑھا. بہت اچھی کتاب اس اعتبار سے کہ بنیادی اصولوں کو اس نے شیعت کے بیان کیا تھا، اور پھر اس سے یہ درس نکالے تھے کہ شیعت کی بنیادی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمارا کام کس بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے۔ شہید صدر نے حزب الدعوہ کے اوپر بہت محنت کی، اور شہید صدر سیاسی عمل میں ایک نظریے کے قائل تھے، اچھا اب اس کو کچھ اور کوئی نہ سمجھے، ان کا جو نظریہ تھا وہ کہتے تھے خلافت الامہ، وہ اپنے نظریے کو خلافت الامہ کہتے تھے۔ بعد میں آنے والے جو مغربی مفکرین کا ہمیشہ کام یہ ہوتا ہے کسی طرح دو مفکرین کو ٹکرا دیں، تو وہ کہتے تھے یہ خلافت الامہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، ولایت فقیہ کچھ اور ہے، تو مقابلے میں لانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بہرحال فضولیات ہیں وہ سب کی سب۔ خلافت الامہ میں وہ کہتے تھے کہ خلافت الہیہ جو اللہ نے انسانوں کو اپنا جانشین بنایا تھا، یہ جانشین بنے گا اس وقت جب انسانوں کی رہبری وہ کرے جس کو دین پتا ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے اگر انسان کو اللہ کا خلیفہ بننا ہے، جانشین بننا ہے، تو یہ جانشین بنے گا ہی اسی وقت جب اس کی رہبری، معاشرے کی رہبری ایک دیندار آدمی کرے گا، ایک فقیہ اس کام کو انجام دے گا۔ تو خلافت الامہ کا تصور وہ لاتے تھے خلافت الہیہ سے، کہ اگر اللہ کا خلیفہ بننا ہے تو امت کو اللہ کے دین کی پیروی کرنی پڑے گی اور اس راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اس کی خاطر جب انہوں نے وہ نظریہ پیش کیا اور انہوں نے اس کے بعد دیکھا تو ان کو فوراً نظر آیا کہ امام خمینی کی ذات وہ ہے جو مکمل اس عقیدے کے اوپر پوری اترتی ہے، تو انہوں نے امام خمینی کا انتخاب کر لیا گویا۔ جب امام خمینی عراق میں تھے بہت کم علماء جرأت کرتے تھے امام خمینی کے برابر میں آ کر بیٹھے، نہیں کرتے تھے، ان کو پتا تھا اگر برابر میں بیٹھ گئے نہ صدام چھوڑے گا نہ ایران کا بادشاہ چھوڑے گا۔ شہید صدر جرأت کرتے تھے، جہاں امام خمینی بیٹھے ہوتے تھے ان کے برابر میں جا کر بیٹھنے کی جرأت صرف شہید صدر کے اندر تھی، اس کو پتا تھا کہ باس پارٹی بھی نہیں چھوڑے گی اور شاہ کے ایجنٹ بھی مروا دیں گے، اس کے باوجود وہ جاتے تھے امام خمینی کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوری طریقے سے تائید کرتے تھے امام خمینی کی۔ جو جملہ ڈاکٹر صاحب نے دہرایا زوبو فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، تو میں اس کا اردو کا اور اچھا جملہ عرض کروں گا، انہوں نے کہا کہ خمینی میں ایسے پگھل جاؤ جیسے وہ اسلام میں پگھل گئے۔ ڈوبنے میں آپ بچ جاتے ہیں، ڈوب کر بھی آپ نظر آتے ہیں، لیکن پگھلنے میں آپ نظر نہیں آتے۔ زوب کا مطلب ہوتا ہے پگھل جانا، آپ لوہے کو بہت زیادہ حرارت میں لوہا پگھل جاتا ہے، تو انہوں نے کہا زوبو فی الخمینی، خمینی میں پگھل جاؤ، یعنی تمہارا وجود ختم ہو جائے خمینی کا وجود اوپر نظر آئے۔ کما ذاب ہوا فی الاسلام، جیسے کہ خمینی اسلام میں پگھل گئے، خمینی نے اپنے آپ کو پگھلا دیا اور اسلام کے نام کو اونچا کر دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اپنے اس قول پر سب سے زیادہ خود شہید صدر نے عمل کیا، وہ مرجع تقلید تھے، ان کا اپنا ایک ریپوٹیشن تھا، اگر وہ نہ بھی حمایت کرتے امام خمینی کی تو ان کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے تمام تھر مقام کو ساتھ لے کر امام خمینی کی حمایت میں یہ جملہ کہہ دیا زوبو فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، تو انہوں نے اپنے آپ کو پگھلا کر امام خمینی کی حمایت کی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ان کو سخت سزا اٹھانی پڑی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کو۔ بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد کو۔ اللهم صل على محمد آل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد۔ آواز تو نہیں پہنچے گی، آواز تو نہیں پہنچے گی میرے خیال سے۔ ہمارا وہ اصول ہے، ہمارا وہ اصول ہے، کربلا 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 نہیں شروع ہوا کیا؟ اللهم صل على محمد آل محمد۔ نہیں ابھی آواز کیسے پہنچے گی؟ ہاں
اللهم صل على محمد آل محمد.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
بہرحال جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خود انہوں نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا, انہوں نے امام خمینی کی شخصیت کو سامنے رکھا, پورے عراق کو امام خمینی کی طرف بھیجنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن سکتا تھا وہ خود عراق تھا, جس سے امام خمینی کی تحریک میں سب سے زیادہ اثر دینا تھا. لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے شاید وہاں پر جنگ کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خمینی کی فکر کے اثرات جو ہیں وہ عراق کے اوپر سرایت کر جائیں. بہرحال جس کام کو شہید صدر نے شروع کیا تھا وہ کام ختم نہیں ہوا, حزب الدعویٰ اپنے کام کو کرتی رہی, اور حزب الدعویٰ بےتاب تھے واقعا. یعنی یہ جو تذکرہ ہوا کہ سید الشہداء کی بات کچھ لوگوں نے جانیں دیں, قربانیاں دیں, چونکہ وہ اپنی جان سے بیزار آ گئے تھے, تو میں دیکھتا تھا حزب الدعویٰ کے اندر سید شہید صدر کے چاہنے والے کس طرح اپنی جانوں سے بیزار ہوئے ہوئے تھے. ہم لوگ جس کیمپ میں ہوتے تھے ایسی تفریحی کیمپ کے اندر, ہر روز ایک ترانہ گایا جاتا تھا. آپ کبھی جا کر نیٹ کے اوپر سرچ کریں وہ ترانہ موجود ہے, باقر الصدر منا سلاما ایو باغن سقا کل حماما, بہت خوبصورت ترانہ, نیٹ پہ جا کے سرچ کیجیے گا کہ ٹریبیوٹس جس کے اندر ہیں شہید صدر کے نام, کہ واقعی لوگ عشق کرتے تھے شہید صدر سے اور ان کے نام کو سمجھتے تھے, ان کے نام پہ جانے دے رہے تھے. حزب الدعویٰ نے بہرحال 1970 میں طاقت پکڑنا شروع کی شہید صدر کی قیادت میں, 1972 میں حکومت نے رسالے کو بند کیا, 1973 میں 74 میں 75 لیڈرز کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا. 1975 میں باسی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا, 75 حزب الدعویٰ کے بڑے لیڈرز کو پکڑ کر ان سب کو شہید کر دیا گیا. 1977 میں پارٹی کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر پارٹی کا پمفلیٹ کسی کے پاس سے نکلا تو اس کی سزا موت ہے, اگر پارٹی کا بروشر کسی کے پاس سے نکل آئے گا اس کی سزا موت ہوگی. پھر چونکہ حزب الدعویٰ ایک سالانہ پروگرام کرتے تھے, چہلم کے دن یہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے, بہت زبردست ایک جلوس نکالا کرتے تھے, تو صدام کی گورنمنٹ نے دیکھا کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. 77 میں اس جلوس پر پابندی لگائی, اور 1980 میں بہرحال قانون بنا دیا گیا ملک کے اندر کے شہید صدر کو, یعنی طے کر لیا گیا کہ شہید صدر کو شہید کر دیا جائے گا. تقریباً کئی دفعہ شہید صدر جیل جاتے تھے اور باہر آتے تھے, مسلسل ٹارچر ہوتے تھے, مسلسل ٹارچر ہوتے تھے, کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں شہید صدر کو فکری طور پر, جسمانی طور پر ٹارچر نہ دیا جاتا ہو. لیکن معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ وہ جیل جاتے تھے اور بنت الہدا پیچھے سے اپنے تحریک کو انجام دیتی تھیں اور صدام کو بہرحال باقر صدر کو چھوڑنا پڑتا تھا. 1980 کے فروری میں, میرے خیال میں فروری تھا, جب شہید صدر کو آخری دفعہ جیل لے جایا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے, بنت الہدا کو ساتھ لے جایا گیا. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو جیل کے اندر عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں جس کو میں شرم سے نہیں کہہ پاؤں گا, جو صدام کی جیل میں ہوتی تھیں, ایک دو نہیں دسیوں ہزار, دسیوں ہزار. بخدا ابھی صدام کے مظالم کے راز کھلے ہی نہیں ہیں, ابھی نہیں کھلے ہیں. ہم جو لوگوں سے سنتے تھے, جنہوں نے کانوں سے سنی آوازیں اور آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ بہت کچھ ہے, وہ بہت کچھ ہے جو کہہ جانے کے قابل بھی نہیں ہے. صدام کی جیلوں کے اندر ہونے والے ٹارچرز کو جو انٹرنیشنل ایسوسیشنز نے ایکسیپٹ کیا کہ مرد اور عورت کے اوپر یہ ٹارچرز ہوتے ہیں, ان کو تصویر میں لانا بھی بے حیائی ہے, نہیں لایا جا سکتا. بیان کرنا, تصویر میں لانا ممکن نہیں ہے. عجیب تھا, عجیب تھا, جو ظلم اندر ہوئے ہیں وہ قابل تصور نہیں ہے. وحشیانہ ترین مظالم, اگر سادہ ترین لفظ کوئی کہے, بنت الہدا کو ساتھ لے کے گیا گیا اور صدام حسین نے دونوں کے قتل کرنے کا حکم دیا, اور صدام حسین سے بہت نزدیک رہنے والے کسی نے کہا کہ شہید صدر کو مار دو, صدر کو مار دو, اس کو چھوڑ دو, عورت کو چھوڑ دو. کہنے لگا کیا میں وہی غلطی کروں جو یزید نے کی تھی, کہنے لگا کیا میں وہی غلطی کروں جو یزید نے کی تھی. اب اس کو کہنا پڑے گا کہ ہاں تو نے پھر وہی غلطی کی جو یزید نے کی تھی. پھر حسین کو مروا کے سمجھا کہ بات ختم. یہ تاریخ ہے, شہید صدر نے تاریخ کو غلط نہیں سمجھا تھا, انہوں نے بالکل صحیح سمجھا تھا کہ میرا خون اثر دکھائے گا. صدام کو جب لٹکایا گیا ہے تو اس لٹکانے کے پروسیس میں صرف شہید صدر کے نام پر زندہ باد کا نعرہ لگا, پیچھے کسی نے شہید صدر زندہ باد نعرہ لگایا, شہید صدر کا خون کیوں اثر نہیں دکھائے گا؟ متقی پرہیزگار مرجع علم تقوی پرہیزگاری میں کیا کمی تھی جو یہ خون اثر نہ دکھاتا؟ اس خون نے اثر دکھانا تھا, کبھی نہ کبھی تو دکھانا تھا. اور ابھی اور کچھ ہوگا, ابھی تو ابتدا عشق ہے, ابھی تو مارکہ تبدیل ہونے کی طرف گیا ہے, ابھی تو یہاں پہ بہت کچھ ہونا ہے. اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کو ذلتیں پہلے اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں, اور جنہوں نے ساتھ دیا ان کو پہلے بھی عزتیں ملی ہیں اور عزتیں ملیں گی. باقر الحکیم نے ساتھ دیا تھا شہید صدر کا, یہ ان کے اچھے شاگردوں میں سے تھے, لہذا شہادت کی عزت ملی ہے ان کو. باقر الحکیم کو شہادت کی عزت ملی ہے. جو ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا, جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. یہ سید الشہداء نے مدینے کے لوگوں کے لیے کہا تھا, اے لوگوں اگر میرا ساتھ دو گے شہید ہو جاؤ گے, ساتھ نہیں دو گے تو میں عزت نہیں ملے گی. شہید صدر یہی کہہ گئے, میرا ساتھ دو گے شہید ہو جاؤ گے. باقر الحکیم شہید ہو گئے, ان کے دوست شہید ہو گئے, ساتھ نہیں دو گے ذلیل ہو جاؤ گے, تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو صاحبان عزت عزت پا گئے, اور جن کو ذلیل ہونا تھا وہ ذلیل ہو گئے, ذلیل ہو گئے. بہرحال بہت کچھ ہے ابھی دنیا کے اندر ہونے کے لیے. اس کے بعد شہید صدر کو شہید کر دیا گیا. شہید صدر کو کیسے شہید کیا گیا؟ موسٹ پروبیبلی جس کا احتمال سب سے زیادہ ہے کہ ان کو بے تحاشا ٹارچر کرنے کے بعد سر کے اندر کیلیں ٹھونک ٹھونک کر شہید کیا گیا. سر کے اندر کیلیں ٹھونک ٹھونک کر شہید کیا گیا. اس کے بعد ان کو اور بنت الہدا کی لاشوں کو جنا آگ لگائی گئی. اس کے بعد محمد الصدر کو بلا کر دونوں کی لاشیں حوالے کر دیے گئے اور کہا کہ ان دونوں کو دفنا دو, اور اسی تاریکی کے اندر شہید صدر کی لاشوں کو دفنا دیا گیا. میں عراقی قوم کے بارے میں ظاہر بہت سارے سینٹیمنٹس ہیں ہمارے بہت سارے جذبات ہیں, لیکن میں تقریباً سکون سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عراقی قوم کی اپنی ایک ڈائریکشن ہے, ان کا اپنا ایک چلنے کا ایک انداز ہے, وہ ایک خاص سمت بڑھنے والی قوم ہے. بہرحال وہ اسی سمت بڑھیں گے, اور یہ جو مشکلات مسائل پریشانیاں جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں, ان تمام کے پیچھے ایک اور موومنٹ ہے, ایک اور لہر ہے جو چل رہی ہے. وہ لہر بہت پازیٹیو ہے, وہ لہر بہت پازیٹیو ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم دو لیئر میں جا کر دیکھنے کی کوشش کریں, ایک وہ لیئر جو سامنے ہے اور ایک وہ لیئر جو پیچھے ہے. سامنے والی لیئر میں لوگ بے عزت ہوں گے, پیچھے والی لیئر میں صاحبان عزت عزت پا رہے ہوں گے. ہمیں کسی طرح اس پیچھے والی لیئر کو دیکھنا پڑے گا اور اس سے درس لینا پڑے گا کہ وہ جو صاحبان عزت تھے وہ عزت کی کیا قیمت دے کر عزت پا رہے ہیں, وہ عزت کی قیمت دے کر عزت پا رہے ہیں. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. بس عراق بہت کچھ سکھاتا ہے لیکن اپنے خاص انداز میں. اس کے ظاہر کو دیکھنے والا اس سے اچھا سبق نہیں لے پائے گا, لیکن اس کے باطن کو دیکھنے والا اسے بہت خوبصورت سبق لے گا. اور اس کے اندر جرأت بھی ہے, شہادت بھی ہے, ایثار بھی ہے, قربانی بھی ہے, اور اللہ کی طرف سے ناموں کی سربلندی بھی ہے. جیسے شہید صدر کا نام سربلند, ہمیشہ کے لیے بلند رہنے والا. بھارت میرے لیے بہت عرصے کے بعد ایک موقع ملا تھا, تو میں نے سوچا کہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دوں, اور گرچہ کافی وقت ہو گیا لیکن یہ وقت لیا جائے. اور شہید صدر کے شاہ نشان تو ظاہر ہم اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے, لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ ایک مختصر تعارف شہید صدر کے لیے ہو جائے. ان کی اور ان کی خواہ محترمہ کی روح کے اشارے ثواب کے لیے, اور بہرحال ارواح بہت بلند ہیں ان کی اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دیں, شہید باقر الحکیم اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے وہ سب شہید ہوتے چلے گئے اور مسلسل اور شہید ہو رہے ہیں, گرچہ بے اثر نہیں ہیں, ان کے کام میں تاثیر ہے, ان کے کام میں تاثیر ہے. یہی جو ابھی آپ کے سامنے دو پرائم منسٹرز گئے ہیں, یہ دونوں حزب دعویٰ کے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ آئیڈیلز ہیں ان کی تعلیمات کے, لیکن بہرحال ان کے کام میں اثر ہے, اور انشاءاللہ مستقبل میں اور اثرات نظر آئیں گے. شہید صدر اور ان کے ساتھیوں کے ارواح کی مزید بلندی کے لیے, ان کے خوار محترمہ کی عزت و سربلندی کے لیے تین دفعہ باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.